الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدافع سولات الأغاليل وإطرته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مسائل میراث کے بیان کیے جا رہے تھے اور گزشتہ تقریب تک بات اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ اس کا ترکہ اس کی میراث کہلاتا ہے، جسے تمام وارثوں میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دینا ضروری ہے. البتہ پہلے اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اس مرنے والے کے ذمے اگر کسی قسم کا مالی حق ہے، چاہے وہ قسط و زکوٰۃ یا فطرے کی شکل میں ہو، کفارے یا دیے یا رد مظالم کی شکل میں ہو، کسی کا قرضہ یا کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہوا مال، اس مرنے والے کے ذمے جتنے مالی حقوق اس کی گردن پہ چڑھے ہوئے ہیں پہلے ان کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد اس کے مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. کن کن وارثوں کو یہ میراث یہ ترکہ ملے گا اور کس کس طریقے سے ملے گا، اسی کی تفصیل ہم بیان کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں ضمنی طور پر ایک بات کا تذکرہ اور ہو جائے تو مناسب رہے گا، وہ یہ کہ ہماری گزشتہ تقاریر میں یہ بات آ چکی تھی کہ دو ایسے اشخاص ہیں جنہیں کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملتا، چاہے وہ ان کے سگے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں. اس میں سے نمبر ایک کافر، کہ کافر کبھی کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے. ہاں البتہ کافر کافر کا وارث بن سکتا ہے، اسلامی حکومت کے اندر کافروں کا کوئی خاندان اگر زندگی گزار رہا ہو اور ان میں کسی کا انتقال ہو تو اس کے بعد اس کے وارث اسی کے بیٹے اولاد والدین بنیں گے جو خود بھی کافر ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان کے گھرانے میں کوئی کافر موجود ہو تو وہ کافر کبھی مسلمان سے میراث نہیں لے سکتا ہے. البتہ مسلمان جو ایک دوسرے سے میراث لیتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ہو، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے میراث لے سکتا ہے، چاہے ان کے آپس کے خیالات مذہبی اعتبار سے کتنے ہی مختلف اور جدا کیوں نہ ہو. خیر پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ کافر کبھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ قاتل کبھی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو اس کو کہ جس کی اس کو جائیداد ملنے والی. تو بظاہر یہی دو باتیں کافی تھیں، لیکن ضمنی طور پر کچھ چیزیں اور کتب فقہ میں لکھی ہوتی ہیں جن کا آج کل کیونکہ پیش آنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم نے بیان نہیں کیا تھا، لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ بات کو ہر طرح سے مکمل کر ہی دیا جائے. تو تیسرا شخص، پانچ ایسے شخص ہیں جنہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. اس میں سے دو وہ تھے کہ جو عام طور پر اس ماحول اور اس دور میں بھی پائے جا سکتے ہیں، ایک کافر دوسرا قاتل، اور تین وہ ہیں کہ جن کا عام طور پر مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. نمبر تین غلام، غلام جو ہے ان کو کبھی وارث نہیں بن سکتا ہے، بلکہ غلام اگر کبھی وارث بنا تو اس کی تمام جائیداد اس کے آقا کو مل جائے. اس کی کچھ تفصیلات ہیں لیکن اس کو بیان کرنا بیکار. نمبر چار, لعان والا بیٹا. یہ ایک مسئلہ ہے فقہ کا جس کو ہم اپنے موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے, لیکن ایک چیز ہے شریعت میں لعان. اگر کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور یہ کہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے, فعل حرام کیا, تو اس صورت میں اسے اپنے گواہ پیش کرنا پڑیں گے, جیسا کہ ہر الزام لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا لیکن اس نے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے, تو اب اس صورت میں شریعت اس سے کہتی ہے کہ اپنی بیوی پر لعان کرو ایک خاص طریقے کے مطابق. یعنی اپنی بیوی پر یہ الزام حاکم شرع مشتہد کی عدالت میں بیوی کے سامنے اس کے اوپر یہ الزام لگاؤ. اسی طریقے سے اگر اس نے براہ راست زنا کا الزام نہیں لگایا بلکہ اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں, یہ میری اولاد نہیں, اپنے بیٹے کی نفی کی, جبکہ شریعت کے طریقے کے مطابق یہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہو. یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ بعض حالتوں میں تو بیٹا باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر پہلی صحبت کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں بچہ پیدا ہو جائے, 4 مہینے کے بعد آج شادی ہوئی, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے اندر 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ شرن صرف شوہر کا بچہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ شریعت کے اصول سے 6 مہینے سے کم میں بچے کی ولادت ممکن نہیں. اسی طریقے سے جب شوہر آخری مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے بعد کسی وجہ سے نہ جا سکا, پس کیجے وطن سے باہر چلا گیا, اور ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی کے یہاں بچے کی ولادت, اگر 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہو, 9 کے بعد ہو, 10 مہینے بعد ہو, 11 مہینے بعد ہو, 12 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو یہ تو اسی شوہر کا مانا جائے. لیکن اگر فرض کیجئے 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, 13 مہینے 14 مہینے کے بعد, تو چاہے بیوی کتنا ہی کہے کہ یہ اسی شوہر کا بیٹا ہے, شرعاً اس کو اس کی اولاد نہیں مانا جائے. تو لعان میں یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ یہ میری اولاد نہیں, یہ میرا بیٹا نہیں, جبکہ وہ مدت کے اعتبار سے اس کا بیٹا ہو سکتا ہو. اگر 6 مہینے سے کم کے بیٹے کے بارے میں الزام لگائے تو وہ تو فوراً قبول کر لیا جائے گا, مان لیا جائے گا. ایسے بچے کے بارے میں الزام لگائے جو ماں کے پیٹ میں 1 سال سے زیادہ عرصے گزار چکا ہو, اس کے بارے میں بھی الزام قبول کر لیا جائے گا. لیکن ایسے بیٹے کے بارے میں الزام لگائے جس کا شریعت کے اعتبار سے اسی کی اولاد ہونا ممکن ہو, یعنی 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد جو عام طریقے سے ولادت ہوتی, لڑکا پیدا ہوا شوہر نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں, گواہ پیش کر دے تو بات ختم ہوگی, بیوی پر زنا کی حد جاری ہوگی اور معاملہ ختم ہو جائے گا, نکاح بھی بعض حالتوں میں ٹوٹ سکتا ہے. لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور صرف اتنا کہے میری بیوی نے پہلے حرام زنا کیا ہے, یا یہ کہے کہ یہ اولاد میری اولاد نہیں, تو اس صورت میں حاکم شرع شوہر اور بیوی کو اپنے عدالت میں بلاتے ہیں اور شوہر سے پہلے کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ تم یہ جملہ کہو کہ میں خدا کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے, یا میری بیوی کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا یہ میرا نہیں. 4 مرتبہ وہ جملہ دہراتا ہے, 5ویں مرتبہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علیہ, خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں نے جھوٹ کہا. یہ کہہ کر شوہر کی ذمہ داری ختم. پھر بیوی کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 4 مرتبہ تم یہ کہو کہ تمہارا شوہر جو تم پر زنا کا الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے. وہ عورت 4 مرتبہ یہ جملہ دہراتی اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ غضب اللہ علیہ, خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر میں اپنے اس بات میں غلط ہوں. جب شوہر لعنت اپنے آپ پر بھیج دے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو, بیوی غضب خدا کی دعوت اپنے آپ کو دے دے اور اس طریقے سے دونوں عمل کر دے, اب طلاق ہو جائے گی, بغیر طلاق کے جدائی ہو جائے گی, شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے, ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے حرام ہو جائیں گے. یعنی بعد میں اگر شوہر اور بیوی چاہیں کہ جو ہو گیا تو ہو گیا, اب دوبارہ نکاح کر کے زندگی گزارو تو ناممکن, بلکہ حرام ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اچھا, اب حرام ہونے کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ ماں کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہ تسلیم کر لیا جائے گا باقاعدہ طور پر کہ یہ اس باپ کی اولاد نہیں. یہ ہے لعن شریعت کا ایک طریقہ کہ جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اپنے الزام کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس طرح سے وہ لعنت اور غضب کی دعوت دے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اب چوتھا مسئلہ یہ کہ جب کوئی بیٹا لعن کے ذریعے اپنے باپ سے الگ کر دیا گیا تو باپ کے مرنے کے بعد اسے باپ کی جائیداد میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا. یہ بیٹا جو ماں کے ساتھ آ گیا باپ سے الگ ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, یہ بات تو آپ کے ذہن میں غالباً ہوگی کہ اگر کبھی شوہر بیوی میں طلاق ہو جائے, جدائی ہو جائے, الگ الگ ہو جائے, پھر بھی جو اولاد پہلے پیدا ہو چکی تھی وہ دونوں کی میراث میں سے حصہ لے سکتی. فرض کیجیے باپ نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو جدا کر دیا, رخصت کر دیا, اور بیوی کی گود میں شوہر کی بیوی کی گود میں ایک دو سال کا بچہ ہے, طلاق دے کر الگ کر لیا, دو تین سال کے بعد اس عورت کے اس شوہر کا انتقال ہو گیا جس نے اسے طلاق دی. تو خیر آپس کے تعلقات ختم ہیں, لیکن یہ لڑکا جو بیوی کی گود میں ہے یہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ لے گا. بہرحال اسی کی اولاد, طلاق دینے سے باپ اور بیٹے کا رشتہ تو ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر لعن کے ذریعے سے باپ نے بیٹے کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس صورت کے اندر جب اس باپ کا انتقال ہو جائے تو اس بیٹے کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح باپ کے کسی اور رشتے دار کا انتقال ہے, باپ کے بھائی کا, چچا کا, اور اس کی جائیداد اس لڑکے کی طرف پلٹ کے آ رہی ہو تب بھی اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا. ہاں ماں کا انتقال ہو جائے تو اسے ماں کی جائیداد سے پورا پورا حصہ ملے گا. اور اسی طرح اس کے برعکس کہ اس بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ زندہ تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں, بیٹے کا انتقال ہو گیا جس کے پاس جائیداد تھی, پیسہ تھا, دولت, تو اب اس میں سے اس کے اس باپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا کہ جس نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی ورنہ تفصیل اس کی اپنے مقام پر آئے. چار چیزیں ہوئی, پانچویں کی ولد زنا, زنا کے نتیجے میں جو لڑکا پیدا ہو اسے نہ باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ ملے گا نہ ماں کی جائیداد میں سے کوئی حصہ ملے گا. اس مسئلے کی اہمیت میں نے اس وقت بھی واضح کی تھی جب نکاح کے مسائل آ رہے تھے کہ فرض کیجیے منگنی ہو گئی اور اس کے بعد لڑکا لڑکی اٹھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, بیچ میں اتفاق سے انہوں نے پہلے حرام کر دیا کہ جذبات میں آ کر بعد میں ان کا نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد ان کے یہاں اولاد کی ولادت شروع ہو گئی. اب یہ بیٹا جو نکاح سے پہلے اس وقت وجود میں آیا تھا جب وہ منگنی کے بعد اور نکاح سے قبل جذبات میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر بیٹھے تھے, تو یہ اگر کہ اسی باپ کا لڑکا ہے, اسی ماں کا لڑکا ہے, وہی شوہر اور بیوی جنہوں نے چند مہینے بعد حلال طریقے سے نکاح ہو کر رخصتی ہونے کے بعد تعلقات قائم کیے اور یہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہی اولاد, لیکن پھر بھی شرم کیونکہ زنا کے ذریعے سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا, نہ باپ باپ بنتا ہے نہ ماں ماں بنتی ہے, اس لیے یہ لڑکا اگر اسے ان لوگوں نے اپنے باقی اولاد کے ساتھ پالا, دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا انہوں نے پالا, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس لڑکے کو جائیداد یا میراث نہ پہنچنے دیں. اگر باپ کا انتقال ہو گیا تب بھی, ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی, باقی بھائی بہن جائیداد لیں گے, لیکن یہ لڑکا جائیداد نہیں لے سکتا جو زنا کے طریقے سے وجود میں آیا. تو زنا زیادہ وہ لڑکا جو حرام طریقے سے پیدا ہوا وہ کسی صورت میں جائیداد نہیں لیتا ہے, نہ باپ سے نہ ماں سے, کیونکہ شرعاً نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی ماں, حقیقتاً تو اس کی باپ اور ماں موجود, شرعاً نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں. اور اسی طریقے سے اگر زنا یک طرفی, بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں ایک طرف سے زنا ہوتا ہے, جس کی تشریح میں نے نکاح کے مسائل میں کر دی, ایک طرف سے زنا ہوتا ہے تو اب اس صورت میں جدھر سے زنا ہوا ادھر سے رشتہ قائم نہیں ہوگا, دوسری طرف سے رشتہ قائم ہو جائے گا. مثلا فرض کیجئے کہ ایک عورت عزے میں اور حالت عزا میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے, ایک عورت کا شوہر مر گیا وہ عزے میں ہے یا طلاق مل گئی وہ عزے میں, اب عزے میں بھی یہ کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی, ایک دوسرے شخص نے اس کو پیغام بھجوا دیا اور پیغام بھجوانے والے کو پتا نہیں تھا کہ یہ عورت عزے میں, اس کو نہ یہ معلوم تھا کہ اس کا نکاح ہوا ہے نہ یہ معلوم تھا کہ یہ بعد میں عزے میں, لڑکی کو معلوم ہے کہ میں عزے میں, پیغام بھجوانے والے کو پتا نہیں کہ یہ عزے میں, اس نے تو سمجھ کر کے ایک لڑکی ہے, جوان لڑکی ہے, خوبصورت لڑکی ہے, پیغام بھجوا دیا, اب اس نے اس لڑکی نے چھپا لیا اپنا حصے میں ہونا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں حصے میں ہوں تو کہیں یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے میری زندگی کس طرح گزرے گی کسی وجہ سے نہیں پڑی اس نے اپنا حصے میں ہونا چھپا لیا اور دونوں میں نکاح ہو گیا اب یہ نکاح ایسا نکاح کہ ایک طرف سے تو نکاح اور ایک طرف سے زنا لڑکے کی طرف سے یہ نکاح کیونکہ اس نے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ایک رشتہ بھجوایا اس کو علم نہیں تھا اس نے نکاح کر دیا لڑکی کو معلوم تھا کہ میں عزے میں ہوں اور عزے میں نکاح حرام پھر بھی اس نے چھپایا اور نکاح کر لیا تو وہ لڑکی کی طرف سے یہ نکاح نہیں ہوا وہ زنا کر رہی ہے پہلے حرام میں مبتلا تو اب جو لڑکا پیدا ہوگا بعد میں فرض کیجئے کبھی لڑکی کو ہوش آیا اس نے توبہ کی کچھ بھی کیا بعد میں جو لڑکا پیدا ہوا تو اب یہ لڑکا اپنے باپ سے تو سب کچھ میراث اور جائیداد وغیرہ حاصل کرے گا کیونکہ اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن ماں کا کبھی انتقال ہو جائے تو ماں کی جائیداد میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ ماں کی جانب سے یہ زنا کے نتیجے میں وجود میں آیا یہ وہ زنا ہے جو یک طرفی ہوتا ہے اسی طرح وصیت بھی شبہ جب کبھی شبہ کے اندر کوئی اجنبی کسی اجنبی عورت سے صحبت کر اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آج کل پیش آنا مشکل ہے لیکن پہلے زمانے میں بہت پیش آیا کرتی ہوں خاص طور پر ان گھرانوں میں یا ان خاندانوں میں کہ جہاں پر اتنا زیادہ شرم و حیا یا رسم و رواج کا تعلق نہیں تھا جیسے عرب گھرانے ہوتے ہیں ایک شخص آیا رات کو گھر میں اندھیرے کی حالت تھی اور وہ گیا کمرے میں اور سندھیا کے بستر پر میری بیوی لیٹی یہ سوچ کر اس نے اس سے صحبت کر اب بستر پر جو عورت لیٹی اس کو معلوم تھا کہ یہ میرا شوہر نہیں لیکن اس نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی خواہش پوری ہو جائے اس لیے وہ خاموش رہی بعد میں پتا چلا کہ اس نے دھوکے میں اپنی بیوی سمجھ کر اس عورت سے قربت اختیار کر لی تھی اب اولاد پیدا ہو گئی اس کے نتیجے اب یہ اولاد اس مرد کی اولاد کو کہلائے اس کا تو بیٹا اس لیے کہ وہ جب عورت کے قریب گیا تھا تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں ایک حلال کام سمجھ کے جا رہا ہوں یہ بیٹا اس کا لیکن جس عورت کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے شرن یہ اس کا بیٹا نہیں ہے اگر کبھی اس عورت کا انتقال ہوا تو اس بیٹے کو اس کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا یا الٹا مسئلہ یہ لڑکا بہت خاندار ہو کر مر گیا تو اس کے باپ کو تو اس کی جائیداد میں سے ملے گا اس ماں کو نہیں ملے گا اسی طرح اس مسئلے کو الٹ دیجیے ایک عورت سو رہی ہے اپنے بستر پہ اپنے کمرے میں کسی دوسرے شخص نے آ کر اس سے صحبت کر عورت سمجھی کہ میرا شوہر لیکن وہ آنے والا جو تھا وہ تو بنا کرنے جا رہا تھا اپنی نفسانی خواہش کے ہاتھ مجبور ہو گئے اب جو اور عورت اس لیے خاموش رہی کہ وہ سمجھی کہ رات کا وقت میں اندھیرا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا میرا شوہر ہی اس وقت آیا ہوگا اب جو بچہ پیدا ہوا یہ اس عورت کا تو کہلائے گا کیونکہ اس نے اپنے خیال میں کوئی حرام کام نہیں کیا لیکن اس مرد کا نہیں کہلائے گا کیونکہ مرد زنا کی نیت سے اس کے قریب آیا تھا تو خیر یہ تو مثالیں تھیں ایسی بہت سی مثالیں شریعت میں کہ جب زنا یک طرفی ہو تب بھی اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا نہ اس کی جائیداد اس آدمی کو ملے گی جس نے زنا کیا تھا نہ اس کی جائیداد اس بیٹے کو ملے گی البتہ وہ دوسرا شخص یعنی باپ اور ماں میں سے ایک جو زنا نہیں کر رہا تھا جو یا دھوکے کا شکار تھا یا سمجھ رہا تھا کہ یہ جائز کام ہے اس کا اور اس زنا زادے کا رشتہ صحیح مانا جائے گا یہ اس کی جائیداد میں سے حصہ لے گا اور وہ شخص اس کی جائیداد میں سے حصہ لے گا یہ ہو گئے دو مسئلے البتہ اگر ایک زنا زادہ ایک حرام زادہ ایک حرام کی اولاد وہ پیدا ہو گیا اس کو تو کوئی حصہ نہیں ملے گا اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے لیکن بعد میں اس نے اگر کبھی نکاح کیا جائز طریقے تو کیونکہ اس کے نکاح کو شریعت نے اتنا ہی محترم مانا ہے جس طرح ایک حلال زادے کے نکاح اس لیے اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی وہ سب صحیح مانی جائے گی اگر اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا اور اس نسل کو تمام رشتے داروں سے جائیداد ملے گی صرف اپنے دادا دادی نانا نانی سے نہیں مل سکے گی اس لیے کہ وہ زنا دادے کا باپ اور ماں دونوں کے دونوں شریعت میں اس کے باپ اور ماں نہیں مانے گئے اور اسی میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کبھی دونوں طرف سے دھوکا ہو یعنی ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت دھوکے میں آ کر صحبت کر لی دونوں دھوکے کا شکار ہوئے اور سمجھ رہے تھے ہم نے جائز کام کیا کہ ایک مرد اندھیرے میں کسی گھر میں کسی تقریب میں کسی اجتماع کے موقع پر ایک عورت کے قریب چلا گیا مرد سمجھا کہ اس کمرے میں میری بیوی سو رہی بیوی سمجھی کہ یہاں میرا شوہر سو رہا ہے یا جو میں نے اس کی مثال دی تھی جب نکاح کے مسائل بیان کر رہا تھا اب سے چند سال پہلے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ دو بھائیوں کی شادی بیت وقت دو بہنوں سے ہوئی اور اس کے بعد جب رخصتی کر کے لائے تو کسی غلط فہمی کی بنا پر غلطی کی بنا پر دونوں بہنوں کے کمرے بدل گئے یعنی جس بھائی کی شادی جس لڑکی سے ہوئی غلطی سے اس لڑکی کو دوسرے بھائی کے کمرے میں اتار دیا گیا اور دوسرے بھائی کی جو بیوی تھی اس کو غلطی سے پہلے بھائی کے کمرے میں اتار دیا گیا. اور کیونکہ شادی ہوئی تھی دونوں کو پتا نہیں تھا, نہ شوہر بیوی کو اس سے پہلے دیکھا تھا جو پہچانتا, نہ بیوی نے شوہر کو دیکھا, وہ سمجھے کہ یہی ہماری بیویاں, بیویاں سمجھے یہی ہمارے شوہر ہیں, اور رات کو انہیں گزاری. اگلے دن جب گھر والے آئے تو پتا چلا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, ایک کی بیوی دوسرے کے پاس چلی گئی. اب شرم اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, نکاح بھی نہیں ٹوٹا, بلکہ کچھ عرصے وہ دونوں بیویاں دور رہیں گی جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ پیٹ میں حمل ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے اصلی شوہر کے پاس جن سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کے پاس آ جائیں. اب اس صورت میں فرض کیجئے کہ دونوں کے ہاں بچے کی ولادت ہو, یوں تو یہ حرام کام ہوا, اس لیے کہ شوہر نے جس عورت سے قربت کی وہ اس کی بیوی نہیں تھی, وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی. اور اسی طرح بیوی جس شوہر کے قریب آئی تھی یہ اس کا شوہر نہیں تھا, یہ اس کا دیور یا جیٹھ. لیکن کیونکہ دونوں دھوکے کے شکار تھے اس لیے جو اولاد پیدا ہوگی یہ حلال زیادہ ہوگی, انہی باپ اور ماں کی اولاد ہوگی جن کی وجہ سے یہ وجود میں آئے, اور اس کی جائیداد میں دونوں کو اور ان دونوں کی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ پانچواں مقام جہاں جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے وہ ہے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ, چاہے زنا دو طرفی ہو یا زنا یک طرفی ہو, جس طرف سے بھی زنا ہے اس طرف سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, نہ اس کی جائیداد سے اس زنا کرنے والے کو حصہ ملے گا. البتہ زنا سے مطلب یہی ہے کہ بغیر نکاح کے رشتہ قائم کیا جائے. اگر نکاح تو ہو لیکن بیوی سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرام کام ہو جائے, مثلاً حیض کے اندر صحبت حرام, حیض میں وہ صحبت کر لے, روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانا حرام, روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلے جائے, اور پھر جو اولاد پیدا ہو تو یہ اولاد بھی اگر ایک حرام صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوئی لیکن چونکہ نکاح صحیح تھا اس لیے یہ اولاد حرام کی نہیں مانی جائے گی اور ان کو میراث میں حصہ ملے گا. اور اسی مقام پر علماء یہ دو مسئلے بھی لکھ دیتے ہیں, اس لیے میں ان کو بیان کر دوں کہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں جو جو نکاح کا طریقہ ان کی شریعت کے مطابق ہے اسے ہم صحیح تسلیم کریں گے, چاہے ہمارے فقہ کے مطابق وہ عمل غلط ہو اور نکاح غلط ہو, لیکن ہم اسے صحیح مانیں گے, اور صحیح مان کر اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اسے حلال کی اولاد سمجھ کر میراث تقسیم کی جائے گی, حرام کی اولاد نہیں سمجھا جائے گی. کہ مثلاً ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق 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 دے دی, اس بیوی نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اولاد پیدا ہو. اب اگر کوئی شیعہ عورت یہ کام کرتی تو یہ پوری نسل خراب ہو جاتی تھی, کیونکہ طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ عربی صیغہ کہنا ضروری تھا. لیکن کیونکہ وہ جس فقہ کو ماننے والے تھے اس فقہ میں یہ رائے تھا, اس لیے ہم اس نکاح کو صحیح سمجھیں گے دوسرے نکاح کو, اور اس اولاد کو صحیح سمجھیں گے اس کے مطابق میراث دیں. اور علماء یعنی فقہا اسی مقام پر دوسرا مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے کیونکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر گروہ کے اندر, ہر ملت کے اندر کوئی نہ کوئی نکاح کا طریقہ رائج ہے, اس لیے اگر وہ اپنے نکاح کے طریقے کے مطابق نکاح کر لیں چاہے ہمارے خیال میں کتنا ہی غلط ہو, کتنا ہی مذہب کا خیز ہو, لیکن اس نکاح کو ہم صحیح سمجھیں گے اس کے مطابق ان کو میراث دلوائی جائے گی اور وہ بچہ حلال کا سمجھا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی قوم اور فرقے میں محارم سے نکاح جائز ہو ماں بہن اور بیٹی سے, اور وہ اپنے فقہ کے مطابق محارم سے نکاح کر لیں, تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ اس صورت میں بھی بچوں کو میراث دلائے گی اور ان کو حرام زادہ نہیں سمجھے گی. یہ بات کہنے کے بعد وہ مومنین جو انجمن خدام القرآن کی اس پہلی تقریر میں تھے جو محسنان اسلام کے سلسلے میں شروع ہوئی, اور ان کو یاد ہوگا کہ عربوں کے نکاح کے سات طریقے وہاں میں نے بیان کیے تھے, ان سات طریقوں کو ذہن میں رکھیں کہ کتنے مذہب کا خیز طریقے سے کہ ایک عورت بیک وقت نو نو شوہر اور دس دس شوہر کر سکتی, اور بعد میں جب کو جمع کر کے جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا مانا جائے گا, یا دوسرے طریقے سے. تو اب اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہی ان کا طریقہ مذہب کا خیز ہو, کتنا ہی ان کا طریقہ عقل کے اعتبار سے غلط اور برا ہو, بظاہر اس میں اور زنا میں کوئی فرق نظر نہ آئے, لیکن اگر اس قوم کے اندر نکاح کا وہ طریقہ رائج ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے, اس کے مطابق اس نکاح کو صحیح سمجھیں گے اور پیدا ہونے والی اولاد کو میراث دلائیں گے. خیر اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو ختم ہوئی کہ پانچ اشخاص کو کبھی میراث نہیں ملتی, کافر کو مسلمان سے, قاتل کو مقتول سے, غلام کو, زنا زادے کو, اور لعان کے طریقے سے جدا ہونے والی اولاد کو اپنے باپ. اس کے بعد آئیے پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں پر میراث ملنے کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو تو میراث نہیں ملتی, کس کس کو ملتی ہے؟ اس کے اندر تین گروہ تھے رشتے داروں کے, اور ایک رشتہ ایسا تھا کہ جس کا خونی رشتہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کو میراث ملتی اور وہ تھا شوہر اور بیوی کا رشتہ، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر مرنے والی عورت تو اس کا شوہر اس کی جائیداد میں سے حصہ لے گا، اگر مرنے والی بے اولاد مری ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو آدھی جائیداد ملے گی، آدھی جائیداد بیوی کے خونی رشتے داروں کو چلی جائے گی، اور اگر مرنے والی صاحب اولاد مری ہے تو شوہر کا حصہ آدھے سے کم ہو کر چوتھائی رہ جائے گا، اور شوہر کو بیوی کی ہر قسم کی چیز میں سے حصہ ملے گا، ہر جائیداد میں سے حصہ ملے گا، اور بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر مرے اور بے اولاد مرے تو وہ ایک چوتھائی جائیداد لے گی، اور اگر مرنے والا صاحب اولاد ہو تو یہ ایک چوتھائی گھٹ کر آٹھواں حصہ رہ جائے گا، آٹھواں حصہ بیوی کو ملے گا، اور اس میں بھی زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا عورت کو، نہ خود زمین میں سے نہ زمین کی قیمت میں، زمین چاہے کھیت کی زمین ہو، باغ کی زمین ہو، مکان کی زمین ہو، خالی زمین ہو، یہاں تک کہ نہر کی زمین ہو، کہ کھیتوں اور باغات میں جو نہر بہتی تو وہ جو نہر کی زمین ہے جس پر پانی بہ رہا ہے اس میں سے بھی عورت کو کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور زمین پر قائم شدہ چیزیں چاہے وہ کھیتی ہو، درخت ہو، فصلیں ہو، مکانات ہو، اس کے اندر سے عورت خود اس چیز میں حصہ نہیں ملے گا، مکان میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، البتہ مکان کی قیمت میں سے آٹھواں حصہ اس کو دیا جائے گا، باغ کے درختوں میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، البتہ ان درختوں کی قیمت میں سے اس کو آٹھواں حصہ دیا جائے گا، دو مسئلے، زمین میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، زمین پر جو چیز کھڑی ہوئی ہے قائم اس کے قیمت میں سے اس کو آٹھواں حصہ ملے گا، خود اس چیز میں سے اس کو آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، فرض کیجیے ایک باغ میں 800 درخت، بیوی کا حصہ 100 درخت بنتا ہے آٹھواں، تو باقی وارثوں کو تو درخت ملیں گے، اب چاہے وہ درخت لیں چاہے اس کو بیچیں یا ان کی مرضی، لیکن اگر بیوی چاہے گی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے یہ 100 درخت میرے لیے کافی تو اس کو درخت میں سے حصہ نہیں مل سکتا ہے، وارث اس کو پیسے دے دے تو بیوی چاہے جتنا بھی شور مچائے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، یا ایک مکان ہے اس مکان کے اندر وہ عورت رہتی بیوہ، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس مکان کی قیمت کا آٹھواں حصہ اس کو ملے گا، اب اگر وہ کہے گی کہ مجھے آٹھواں حصہ نہیں چاہیے اسی مکان میں کوٹھی ایک کمرہ دے دو میں اپنے دن گزار دوں، تو وارثوں کی مرضی، ان کو آدمی وہ چاہے تو اس کو رہنے دے ان کی چیز ہے، اور چاہے تو اس کو آٹھواں حصہ دے کر اس مکان سے بے دخل کر سکتے ہیں، شریعت کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، البتہ اس کے اندر جو کچھ اخلاقی پہلو آتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ان کا آٹھواں حصہ مخصوص ہے، وہ آٹھواں حصہ کاٹا جائے گا، نکالا جائے گا، نکال کر ایک بیوی ہے تو پورا اس کو، ایک سے زیادہ ہے تو وہ آٹھواں حصہ ان تمام بیویوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک دو مسئلے اور پیدا ہوتے ہیں بیوی سے متعلقہ، پہلا مسئلہ یہ کہ ایک شخص کی جتنی بیویاں 1, 2, 3, 4 ان سب کو اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا، سب کو اس میں سے حصہ تقسیم کیا جائے گا، چاہے ایسی بیوی ہو جس سے شوہر نے تعلقات قائم کیے تھے، یا ایسی بیوی ہے جس سے شوہر نے تعلقات قائم ہی نہیں کیے، وہ آئی اس کے بعد کسی طرح رہی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر صورت میں اس بیوی کو بھی حصہ ملے گا جس سے شوہر کے تعلقات، اور اس کو بھی ملے گا جس سے شوہر نے تعلقات قائم نہیں کیے، البتہ اگر کسی شخص نے بیماری کی حالت میں کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، جس بیماری میں اس نے اس سے شادی کی اسی بیماری میں انتقال ہو گیا بغیر تعلقات قائم کیے، تو اس صورت میں اس بیوی کو نہ جائیداد میں سے کچھ ملے گا اور نہ مہر ملے گا، بلکہ وہ نکاح اس کا ختم ہو جائے گا، بیماری کی حالت میں نکاح نہ کرے، صحت مندی کی حالت میں نکاح کرے پھر بیمار پڑ گیا اور اس سے تعلقات قائم نہ کر سکا، بیوی پورا مہر لے گی اور آٹھویں حصے میں سے اپنا حق لے گی، یا اس نے ایک بیماری کی حالت میں نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد صحیح ہوگی طبیعت اس کی صحیح ہوگی، ایک دن صحیح رہی اگلے دن پھر بیمار پڑ گیا اور کچھ دوسری بیماری میں مر گیا، تب بھی یہ بیوی پورا حصہ لے گی، لیکن اگر جس بیماری کہ فرض کیجئے بیوی نے, اب یہاں تو مرنے والا شوہر ہے, الٹا مسئلہ نہیں کہ شوہر زندہ ہے بیوی مر گئی, تو اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس نے بیماری کی حالت میں اپنے شوہر سے نکاح کیا اور تعلقات قائم کرنے سے پہلے پہلے اسی بیماری میں مر گئی, شوہر بہرحال پورا پورا اپنا حصہ لے گا, آدھا حصہ اگر بیوی بغیر اولاد کے, چوتھا حصہ اگر اولاد کے ساتھ. شوہر کو تو ہر حالت میں حصہ ملے گا لیکن بیوی کو کچھ حالتوں میں ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا. اس کی تھوڑی تفصیل آپ نے آج سنی, مسائل تو وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے انشاءاللہ باقی ماندہ مسائل آئندہ تقریب میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے اندازہ ہے کہ مسائل بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پیچیدہ مسئلے ہیں اور کیونکہ یہ مسائل عام طور پر کم سنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے, اس لیے ہر چیز کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے, جزیات میں جانا پڑتا ہے. لیکن اب انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کیونکہ میں صرف پہلے طبقے کے بارے میں مسائل بتاؤں. ہمارے گھرانوں میں عام طور پر باپ ماں اور اولاد ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے, اتنا ہی مسئلہ پیش آتا ہے, صرف اس کی تفصیل میں جاؤں. باقی جو رشتے دار ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, بلکہ صرف دو چار پانچ منٹ میں مختصر سا مسئلہ بتا کر اس گفتگو کو ختم کر دیا جائے گا. تو چند ہفتوں کی اور گفتگو ہے, چاہے دو یا تین ہفتے, اس کے بعد یہ مسائل تمام ہو جائیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. کیونکہ ایک طویل عرصے سے اخلاقیات کا جو حصہ ہے اس درس میں وہ تو صحیح معنوں میں نہیں دیا جا رہا ہے, اس لیے اس نشست میں آنے والے اکثر مومنین یہ فراموش کر چکے ہوں کہ کس انداز سے اس سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوتا تھا, اور پھر یہ کہ گزشتہ آٹھ دس مہینوں سے تو اس درس کے اندر مسلسل تعطل ہوتا رہا, اس کی وجہ سے بہت سے پرانے شرکت کرنے والے شرکت کرنا چھوڑ چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ایسے مومنین ہیں جنہوں نے بعد میں آنا شروع کیا, ان کے ذہن سے بھی یہ محب ہو چکا, ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا ہی نہیں کہ یہ سلسلہ گفتگو کس طرح آگے بڑھا کرتا تھا. ابتدا سے لے کر تقریباً چار ساڑھے چار سال تک طریقہ یہی رہا تھا کہ کسی ایک موضوع پر ہماری مکمل گفتگو ہوا کرتی اور وہ موضوعات بظاہر بہت عام سے موضوعات ہوتے, کوئی خاص یا ہنگامہ خیز یا طوفانی موضوعات نہیں ہوتے. مثلاً کبھی غصے پر گفتگو, کبھی غرور پر گفتگو, کبھی توازن کے موضوع پر گفتگو, کبھی اخلاق حسن اخلاق کے موضوع پر گفتگو, کبھی جھوٹ پر, کبھی سچ پر, چھوٹے چھوٹے موضوعات. تو چنانچہ اسی انداز سے اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا, اس لیے کہ ہمارے اس درد کو اب باقاعدگی حاصل ہو چکی ہے اور دل یہی چاہ رہا ہے کہ جو مقصد تھا اسی کے تحت گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. مومن کی نمایاں صفات میں ایک انتہائی اہم صفت جو رفتہ رفتہ صاحبان ایمان میں سے کم ہوتی جا رہی, ختم ہوتی جا رہی اور جس کا تصور تک ذہنوں سے مٹتا جا رہا ہے, وہ ہے صفت صبر. صبر جس کا روایات میں بے انتہا تذکرہ کیا گیا, قرآن نے جگہ جگہ صابرین کا قصیدہ پڑھا, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ ہمیشہ اور ہر مقام پر صبر سے کام لیا کرتا ہے. لیکن آج جو ماحول اور زمانہ آ چکا جس میں ہر شخص ہر نعمت کو حاصل کرنے کے باوجود شکوہ اور شکایت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے, اور ہر آدمی اسی خیال میں مست ہے, اسی خیال کے اندر فکر مند کہ میں جو میرا حق ہے اس سے کم مجھے حاصل ہو رہا ہے, اور مجھ سے نیچے لوگ, مجھ سے کمتر درجے کے لوگ, مجھ سے حقیر لوگ, ان کو خدا نے کتنی نعمتیں دی ہوئی, ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ, وہ کچھ نہیں کرتے اور انہیں سب کچھ ملتا, اور مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. یہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور اس سے صرف مومن کے ایمان ہی پر فرق نہیں پڑتا, بلکہ اگر آپ مومن کو چھوڑیں ایک عام دنیاوی انسان کو لیں تو وہ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے اور ناکام رہتا ہے انہی خیالات کی وجہ سے. دنیا کے تمام ماہرین نفسیات متفق کہ جب تک کہ کسی انسان اپنی حالت پر خوش ہونے کی کیفیت پیدا نہ ہو, اس میں کام کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا نہ ہو, وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ذہن خوش نہ ہو, جب تک کہ اس کا ذہن راضی نہ ہو. چنانچہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بے انتہا عیش و آرام دیتے, آپ کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت پہنچا دیں, آپ کسی کو دنیا میں جنت بنا کر اس کے اندر رکھ دیں, اگر اس کے ذہن میں سکون نہیں, اگر اسے ذہنی آرام حاصل نہیں, تو یہ تمام دولت, یہ تمام عیش, یہ تمام آرام اسے جہنم سے بدتر محسوس ہو رہا ہوگا. یہ تمام عیش و آرام کی چیزیں, یہ تمام نعمتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں. اس کے مقابلے اگر کسی کے پاس ذہن کا سکون موجود ہے، اگر کسی کا ذہن بالکل مطمئن، اگر کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں، تو ظاہری اعتبار سے چاہے وہ کتنی ہی مصیبتوں کا شکار ہو، لیکن ایک پھٹا ہوا جوڑا زمین کے اوپر چادر بچھا کر لیٹ جانا اور نمک کے دلے کو روٹی کے ساتھ کھا لینا، اسی کے اوپر وہ اپنے آپ کو اتنا مطمئن اور مسرور محسوس کرے گا کہ جتنا خوش اور جتنا مطمئن کوئی شخص جنت میں جا کے ہو جاتا. یہ ماہرین نفسیات کی تعبیرات ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تمام تر جسمانی صحت کا دار و مدار بھی اس کے ذہن کی خوشی پر ہے، اور انسان کی تمام تر ترقی کا دار و مدار بھی اس کے ذہن کی خوشی پر ہے. چنانچہ وہ کوشش کیا کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو مریض جاتے ہیں ہر ممکن کوشش سے کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کے ذہن کو مطمئن کر دیں، کسی طرح اس کے ذہن سے فکر و پریشانی نکال دیں. جو دنیا آج کر رہی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے وہ سبق دیا کہ صبر کرنا سیکھ جاؤ، اور جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا تو بڑی سے بڑی مصیبت نازل ہو جائے، بڑی سے بڑی آفت و پریشانی نازل ہو جائے، اس کا ذہن کسی وقت پریشان نہیں ہوتا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ ہنستا اور مسکراتا ہوا بڑی سے بڑی مصیبت و پریشانی سے نکل جاتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان میں جتنی بیماریاں، اس میں 60 سے 70% بیماریاں ذہن سے پیدا ہوتی. انسان ذہنی اعتبار سے پریشان ہوتا تو اس کے اندر ہر بیماری کا آغاز ہو جایا کرتا. طبیب حضرات کو اس سے اختلاف ہو سکتا، لیکن جو ذہن انسانی اور روح انسانی کی حقیقت کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ جب انسان کا ذہن پریشان ہوگا، انسان کے نظام ہضم پر ضرور فرق پڑے گا، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اس کے دوران خون پر ضرور فرق پڑے گا، اور اس کے اور دوران خون کے فرق پڑنے سے اس کے دل کے اندر بے شمار امراض پیدا ہو سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ذہن انسان کا پریشان. اور اسی شریعت ہمیں ہر وہ چیز بتائی جو ہمارے ذہن کو مطمئن کر سکتی ہے، چاہے ہمارے جسم کو مطمئن نہ کرے. آپ کو بظاہر یہ بات بڑی احمقانہ لگے گی، بلکہ آپ کا دل اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا کہ اگر ذہن مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد یہ دنیاوی آرام کی چیزیں انسان کے لیے بیکار ہو جاتی. لیکن اس کی وجہ صرف یہ کہ اب تک آپ نے اپنے ذہن کو مطمئن کرنا نہیں سیکھا. ایک مرتبہ اس منزل پر پہنچ جائیے تو پھر دنیا کا کوئی انسان آپ کی نگاہوں میں ٹھہرے گا ہی نہیں، اور بہت سے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تکبر کا گناہ خود بخود ختم ہو جائے گا، بد اخلاقی کا گناہ خود بخود ختم ہو جائے گا، حرام رزق حاصل کرنے کا گناہ خود بخود ختم ہو جائے گا، بے شمار ایسے گناہ جو خود بخود ختم ہو جائیں گے صرف ایک صفت کے پیدا ہونے سے، جس کا نام ہے صفت صبر. اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، صبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، اذا ذهب الراس ذهب الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. کہ یاد رکھو، صبر کی مثال ایمان کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے سر کی مثال جسم کے مقابلے میں. منزلت راس من الجسد، جو سر کا مقام ہے جسم کے اندر، وہی صبر کا مقام ہے ایمان کے اندر. اذا ذهب الراس ذهب الجسد، جب انسان کا سر چلا جاتا ہے، جب انسان کا سر کٹ جاتا ہے، جسم خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے، جسم خود بخود بگڑ کر رہ جاتا ہے، جسم خود بخود مر جاتا ہے، بس. فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان، جب کسی کے پاس سے صبر کی صلاحیت چلی جائے، جب کسی کے پاس صبر کی صفت باقی نہ رہے، اس کا ایمان خود بخود چلا جائے گا، اس کے پاس ایمان باقی رہ ہی نہیں سکتا. من لا صبر له لا ایمان له، جس کے پاس صبر کی عادت نہیں، جس کے پاس پریشانیوں کے اوپر مطمئن ہونے کی عادت نہیں، اس کے پاس ایمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ نفس معصوم. اور صبر کی یہی اہمیت کہ قرآن صبر کا تذکرہ نماز سے پہلے کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان، جب کبھی تم مدد کے محتاج، جب کبھی تمہیں مدد چاہیے تو ہمیشہ مدد طلب کرو، پہلے صبر کے ذریعے سے، وہ صلات اور اس کے بعد نماز کے ذریعے سے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کی معیت میں رہتا، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا. تو قرآن کریم نے ہر پریشانی کا حل، ہر بیماری کا علاج، ہر مصیبت سے نکلنے کا طریقہ نماز کو بعد میں قرار دیا، صبر کو پہلے قرار دیا کہ صبر کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا بھی تمہارے کام آ سکے گا. اگر صبر ہی کی صفت تمہارے پاس موجود نہیں تو تمہاری نمازیں بھی اسی انداز سے بیکار ہو جائیں گی جس انداز سے ہزاروں صاحبان ایمان آج کل نظر آتے ہیں، کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں ملتا جو نماز کے پڑھنے پر معصوم نے بیان کیا، اور جس کا تذکرہ اکثر علماء اپنی مجالس میں کیا کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے ایک طرف صبر کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا کہ صبر کا رتبہ اور مقام نماز سے بھی پہلے، اور دوسری طرف صبر کرنے والے کے رتبے کو اس طرح واضح کیا کہ وہ عظیم ترین عبادت، جس کو بعض جاہل کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے، یعنی وہ عبادت کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں، نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. یہ اہم ترین فریضہ، یہ اہم ترین عبادت جو ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں. اور پھر مومنوں کو حکم دیا گیا یا ایہا الذین آمنوا صلوا، کہ اے صاحبان ایمان تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم نبی کے اوپر ہر وقت درود بھیجو، ہر وقت صلوات بھیجو. یہ اہم ترین عبادت، اور یہ نبی کا اہم ترین رتبہ کہ خود ذات الہی ان کے اوپر درود بھیج رہی. اب خدا کے درود کا مطلب کیا ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے جو وہاں پہ علماء نے حل کیا، لیکن کم از کم اتنا تو واضح کہ یہ مقام نبوت، یہ مقام رسالت، یہ مقام صدق الانبیاء کہ ذات الہی ان کے اوپر صلوات بھیج رہی، ذات الہی ان کے اوپر درود بھیج رہی. لیکن دوسری طرف آ کر دیکھیں وہ صبر کرنے والے، قرآن ان سے کیا کہہ رہا، وہ بشر الصابرین، اے رسول صبر کرنے والوں کو جا کر خوشخبری دے دو، انہیں بشارت دے دو. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن پر جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی پریشانی آتی، قالوا، تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں، ہماری ہر چیز کا مالک خدا، خدا ہم پر تصرف رکھتا، و انا الیہ راجعون، اور ہم کو خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا. جن کو ہر مصیبت میں خدا یاد آتا، ایک وہ مومن جس پر مصیبت پڑتی ہے تو اس کے ذہن میں خدا پر اعتراض پیدا ہوتا یا خدا کی ذات کے بارے میں شک پیدا ہوتا، اور ایک یہ مومن کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اس کا اعتماد خدا پر اور بڑھ جاتا، اس کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا، اور بے اختیار کہتا ہے کہ انا للہ، یہ مصیبت خدا نے ڈالی، اس سے زیادہ بھی ڈالتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم خدا کے لیے، خدا ہمارے نفس پر، ہمارے مال پر، ہماری جان پر، ہر چیز پر مالک ہے، اس کا حقدار ہے. وہ انا الیہ راجعون، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا. اب قرآن کیا کہہ رہا کہ اے نبی ان لوگوں کو، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. کس چیز کی بشارت؟ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ، اولئک علیہم صلوات من ربہم، جن پر ان کا رب صلوات بھیج رہا ہے، جن پر ان کا رب درود بھیج رہا ہے. وہ صلوات، وہ درود جو سورہ احزاب ایک مرتبہ مقام نبوت، مقام رسالت، ختم الانبیاء کی فضیلت کے بیان میں بتا رہا کہ رسول وہ ہیں جن پر خدا صلوات بھیجتا، اور سورہ بقرہ میں کہہ رہا کہ یہ مرتبہ، یہ رتبہ ایک ایسے مومن کو بھی مل سکتا ہے جو صبر کرنے والا، کہ خدا اس کے اوپر بھی درود بھیجتا ہے، خدا اس کے اوپر بھی صلوات بھیجتا ہے، وہ رحمتوں، اور ساتھ ساتھ اپنی رحمت کو بھی نازل کیا کرتا ہے. وہ اولئک هم المهتدون، اور یاد رکھو کہ ہدایت صرف انہیں نے پائی جو صبر کرنا سیکھ گئے، اور جنہیں مصائب پر صبر کرنا نہیں آیا، جو مصیبتوں پر صبر کرنا نہیں سیکھے، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس ہدایت موجود نہیں، ان کے پاس ایمان موجود نہیں. تو قرآن کریم صبر کی اہمیت اس طرح بتائی کہ نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ، اور صابر کی اہمیت اس طرح بتائی، صبر کرنے والے کو بشارت اس طرح دی کہ وہ درود و سلام کہ جو ایک طرف حق رسول بنتا ہے ہمارے خیال میں، وہ دوسری طرف قرآن صبر کرنے والے مومن کے اوپر بھیج رہا. تو یہ صبر کی اہمیت، یہ صبر کا مقام اور مرتبہ، اور اسی لیے بار بار تاکید کے ساتھ زور دیتے ہوئے معصومین اپنے ماننے والوں میں اس صفت صبر کو پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کی، بلکہ یہاں تک معصوم کی زبان سے نکل گیا کہ جس کے پاس کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی کہ جس پر وہ صبر کر سکے، سمجھ لو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں انتہائی بدترین درجے کا حامل. یونس ابن عبد الرحمن، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، امام سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ امام نے ایک دن مجھے دیکھ کر کہا کہ ملعون ہے، ملعون ہے. یہ ایک تفصیلی روایت ہے جو اسال ثواب کی مجالس میں بھی میں نے پڑھی ہے، دوسرے علماء نے پڑھی، کہ امام نے کہا ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے جسم اور اس کے بدن پر کوئی مصیبت اور پریشانی 40 دن میں نازل نہ ہو، 40 دن گزر جائیں اور اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئے جس کے اوپر وہ صبر کرے، ملعون ہے، ملعون. یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے گھبرا کے مولا کو دیکھا اور کہا کہ مولا کیا مصیبت کے نہ آنے کی وجہ سے اس پہ لعنت ہو رہی ہے یا اس میں کوئی اور خرابی ہے جس کی وجہ سے لعنت ہو رہی ہے؟ امام نے کہا کہ مصیبت کے نہ آنے کی وجہ سے میں اس پہ لعنت کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک مومن خدا کی بارگاہ میں بہت بلند مرتبے اور مقام کا حامل ہوتا، بہت بلند مرتبے اور مقام کو رکھتا ہے ایک مومن بارگاہ الہی. یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مومن پر 40 دن گزرے اور خدا اس پر کوئی ایسی پریشانی نازل نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں. امام ہی کی ایک روایت کہ خدا کی بارگاہ ایک بہت بلند رتبہ اور ایک بہت بلند مقام، اور اکثر ایسا ہوتا کہ ایک مومن اپنے عمل کرنے کے باوجود اس رتبے اور مقام پر نہیں پہنچ پاتا جس پر خدا اس مومن کو دیکھنا چاہتا. ایک مومن ایمان لے آیا، خدا کی خواہش یہ کہ یہ کائنات میں سب سے زیادہ رتبے والا بن جائے، سب سے بلند ہو جائے، لیکن ایک مومن عمل کر رہا ہے تو عمل میں ایسی کوتاہی کر جاتا، عمل میں ایسی کمی کر جاتا کہ اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا جس پر خدا اسے پہنچانا چاہ رہا. تو اب مولا کہہ رہے کہ پھر خدا یا تو اس کے جسم پر کوئی مصیبت نازل کرتا، یا اس کے مال پہ کوئی مصیبت نازل کرتا، یا اس کی اولاد پہ کوئی مصیبت نازل کرتا تاکہ یہ ان مصیبتوں پر صبر کرے اور وہ مقام حاصل کر لے جس کو اس کے عمل کی کوتاہی حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی. تو خدا کے پاس ایک رتبہ خالی مومن کے لیے مخصوص ہے، خالص مومن کے لیے، اور خدا کی خواہش ہے کہ مومن وہاں تک پہنچے، لیکن اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا تو خدا خود اسے پہنچاتا ہے صبر کے ذریعے. چنانچہ امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کے پاس ایک مومن کا بڑا مقام، اور 40 دن گزر جائے خدا کسی مومن پر کوئی مصیبت نہ ڈالے تاکہ اس کے گناہ معاف کیے جائے، تو اس کا مقصد یہی کہ یہ مومن خدا کی بارگاہ میں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ کہا تو میں ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں کتنے ہی ایسے 40 دن گزرے کہ پورے 40 دن میں خوش رہا، مجھ پر کوئی مصیبت آنے ہی نہ پائی، پورے 40 دن میں ہر پریشانی سے بچا رہا. امام تو اس سے لعنت بھیج رہے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے لعنت کہ تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آنے پائی. تو میں نے گھبرا کے کہا مولا پھر ان صاحبان ایمان کا کیا ہوگا، آپ کے ان ماننے والوں کا کیا ہوگا جنہیں خدا نے نعمتیں عطا کی اور ان کے اوپر کئی کئی مہینے ایسے گزر جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی آنے ہی نہیں پاتی. تو امام نے کہا کہ ایسا شخص یا مومن نہیں ہے اور یا پھر وہ پریشانی کا مطلب نہیں سمجھ رہا. یاد رکھو 40 دن میں مومن پر کوئی پریشانی ضرور آئے گی، چاہے وہ پریشانی اتنی سی ہو کہ اس کے جسم پر خراش آ گئی، چاہے وہ پریشانی اتنی سی ہو کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ پریشانی اتنی سی ہو کہ وہ زمین کے اوپر ٹھوکر کھا کر گر پڑا، چاہے وہ پریشانی اتنی سی ہو کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اور چاہے وہ پریشانی اتنی سی ہو یہ دماغ کا فقرہ کہ اس کے پاس کچھ پیسے آئے، اس نے ان پیسوں کو گنا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان پیسوں کا وزن کیا، اس زمانے کے اعتبار سے جب اچربیاں وزن کر کے تولی جاتی، اس نے ان پیسوں کو گنا، گننے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس میں کچھ کم، یہ تو 1000 روپے ہونا چاہیے تھے مگر گننے میں پتا چلا کہ 900 روپے، وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، جلدی سے دوبارہ گنا تو پتا چلا کہ نہیں پورے 1000. تو یہ جو اس کو تھوڑی دیر کا غم، یہ تھوڑی دیر کی جو پریشانی آئی پہلی اور دوسری گنتی کے درمیان، یہ بھی ایک مصیبت ہے جو خدا نے اس پہ نازل کی تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عرصے میں وہ صبر سے کام لینا سیکھے، صبر کرے، گھبرائے ضرور پریشانی پر، لیکن فوراً دل کا خیال آئے کہ اگر اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو میں صبر کروں گا، اسی میں کوئی مسئلہ ہے تو الہی میرے لیے پوشیدہ ہوگی. تو اتنی سی پریشانی بھی نازل اور انسان کے دل میں، یہ شرط ہے، ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ انسان اس پر صبر کرے، انسان اس کو برداشت کر جائے، انسان کے ذہن اور دماغ میں کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے جس سے خدا پر اعتراض ہو رہا ہو. تو امام کہہ رہے کہ اس کا ایمان ثابت ہو گیا، لیکن جو 40 دن اس سے بھی بچ کے گزارے، اتنی بھی پریشانی اس پر نازل نہ ہو، تو امام کہہ رہے کہ لعنت ہے اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر. اور یہ وہی تفصیلی روایت ہے کہ جس کا مکمل کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ امام نے یہاں سے شروع کیا کہ ملعون ہے وہ شخص 40 دن گزر گئے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونے پائی، ملعون ہے وہ شخص جس سے اس کے ہمسائے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن سے اختلاف کے بعد سلحوں کے لیے ہاتھ بڑھائے اور دوسرا مومن اسے قبول نہ کرے، وہ دوسرا مومن ملعون ہے. ملعون ہے وہ شخص، یعنی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو قاری قرآن ہونے کے باوجود شراب نوشی کرے، اور ملعون ہے وہ شخص کہ جو عالم ہونے کے باوجود ظالم حاکم کے پیچھے پیچھے جائے اور اس کی پیروی کرے، ملعون ہے وہ شخص جو بغض علی کا اظہار کرے، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے, کسی مومن کو کافر کہے, یہ کفر پلٹ کر اسی کی جانب آ جاتا. اور ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ ایمان خالی زبان سے اقرار کا نام اور ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں پڑتی. ملعونہ ہے وہ عورت, ملعونہ ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنے سے ناراض کرے, اپنے شوہر سے اپنے شوہر کی خدمت انجام نہ دے اور اسے اپنے سے ناراض کرے. اور نیک ہے وہ عورت, نیک ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی. ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص جو جادو کا اقرار کرے, جادو پر یقین رکھے. ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص جو قطع رحمی کرے, رشتے دار کے حق کو ادا نہ کرے. لعنت ہے اس پر, لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین میں سے کسی ایک پر ہاتھ اٹھائے. لعنت ہے اس پر, لعنت ہے اس پر جو والدین کا آنکھ بنے, والدین کو اتنی اذیت پہنچائے کہ جس سے والدین کے دل کو تکلیف پہنچے, والدین اذیت اور تکلیف محسوس کرے, اس اولاد پہ لعنت. ضمنی طور پر میرا موضوع صبر, لیکن یہ روایت آ گئی تو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ والدین کے دل یہ خیال بھی ذہنوں سے نکالنا ہے آپ لوگوں, اس لیے کہ آپ کے والدین کے ذہنوں سے نکلنا تو مشکل, لیکن کل کو آپ ہی کو والدین بننا. شریعت میں دو مسئلے ہیں, ایک ہے اطاعت کے والدین اور ایک ہے حقوق کے والدین. اطاعت کے معنی وہ جو حکم دے اسے ماننا پڑے گا, جس معاملے میں کہہ دے اس کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا بنا دوست کے یہاں نہ جاؤ, ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا سیر و تفریح پہ نہ جاؤ, ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہانا نہیں, ماننا پڑے گا. اور ایک ہے حقوق کے والدین کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچے, اس لیے کہ بہت سے والدین کے حکم ایسے ہیں, وہ دیتے ہیں آپ توڑتے ہیں, وہ پھر حکم دیتے ہیں آپ پھر توڑتے ہیں, ان کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچتی. تو یہ متفقہ فتویٰ ہے مراجع کا کہ اطاعت کے والدین واجب نہیں, یہ واجب نہیں ہے کہ والدین کا ہر حکم مانو, والدین کی ہر بات مانو. اطاعت واجب نہیں, حقوق کے والدین حرام, والدین کو اذیت پہنچانا حرام. اتنی اذیت کہ ان کا دل تکلیف محسوس کرنے لگے, دل ہی دل میں ان کو صدمہ پہنچے, دل ہی دل میں ان کو تکلیف پہنچے, یہ واضح ہے. اسی لیے روایت میں یہ نہیں کہ وہ ملعون ہے جو اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے, یہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ملعون وہ ہے جو والدین کو آپ کرے. تو اطاعت واجب نہیں, انہوں نے حکم دیا آپ نے سن لیا, اب ضروری نہیں کہ آپ اس حکم کو مانیں. آپ باہر نکل گئے, آپ نے نہیں مانا, ان کو اطلاع بھی نہیں ملی, نہ کوئی تکلیف پہنچی, نہ انہوں نے کچھ پوچھا, بات ختم ہو گئی. تو اطاعت واجب نہیں بلکہ حقوق حرام. اسی لیے کہا کہ لعنت ہے اس پر, لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھائے, لعنت ہے اس پر, لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین کے آنکھ ہونے کی منزل پہ پہنچ جائے. اور ملعون ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص جو مسجد کی بے احترامی کرے. یہ پوری تفصیلی روایت خود ایک تجویز آتی, لیکن پھر اسی موضوع پر آئیے جس پر گفتگو چل رہی, کہ معصوم نے یہ کہا, امام نے یہ کہا کہ وہ مومن خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام اور رتبہ نہیں رکھتا جس پر 40 دن اس حالت میں گزر جائے کہ اس کے اوپر خدا نے کوئی مصیبت اور پریشانی نازل نہ کی. نہ صرف یہ کہ معصوم نے زبان سے اس کو کہا, بلکہ معصوم کا عمل بھی یہ تھا کہ امام ایسے شخص کو اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اس کا مہمان نہیں بننا چاہتے تھے, اس سے کوئی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس کی زندگی بغیر مصیبت اور پریشانی کے گزر رہی. یہ ایک عجیب بات, مگر روایت یہی بتاتی ہے. اس سلسلے میں ایک تو میں آپ کو وہ روایت یاد دلاؤں جو کثرت کے ساتھ میں نے پڑھی ہے ادھر گزشتہ 3-4 مہینے, کہ جب پیغمبر اسلام مدینہ کے اندر ایک مومن کی خواہش پر اس کے مہمان بن کر اس کے گھر گئے. مہمان بننے کی کتنی فضیلت ہے, جب کوئی دعوت دے اسے قبول کرنے کی کتنی فضیلت ہے, کہ بعض علماء اسے واجب کے برابر سمجھتے ہیں. پیغمبر مہمان بن کے گئے, صحن میں بیٹھے, یہ منظر دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک مرغی نے انڈا دیا اور وہ انڈا دیوار سے زمین کی جانب آنے لگا, لیکن دیوار میں دو کیلیں لگی ہوئی, وہ انڈا گرتے گرتے ان دونوں کیلوں کے بیچ میں پھنس گیا اور بچ گیا. یہ منظر دیکھا سب کو تعجب اور حیرت ہوئی, میزبان نے دیکھا سب حیران ہیں. ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی آج کی بات نہیں, مجھ پر تو خدا کا کچھ ایسا فضل و کرم کہ کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں, ذرہ برابر پائی بھر کا نقصان بھی مجھے نہیں ہونے پاتا. پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ وہاں سے اٹھ گئے, کہا واپس چلو, ہم ایسے کی دعوت قبول نہیں کریں گے جس پر خدا کبھی آزمائش نہ ڈالتا ہو, جس کو خدا کبھی کسی امتحان میں نہ ڈالتا ہو, جسے خدا کبھی کسی مصیبت میں نہ ڈالتا ہو. واپس چلے آئے اسی لیے کہ جس پر کوئی مصیبت نہیں پڑتی, کیونکہ جب تک کہ مصیبت نہیں پڑے گی صبر نہیں کیا جا سکتا. تو جو تابعین کی منزل میں نہیں, وہاں پر مہمان بننے کے لیے رسول و امام بھی تیار نہیں ہوتے. اور ایک دوسرا واقعہ تاریخ بتا رہی, پیغمبر اسلام مدینے آنے کے بعد کچھ مصلحتوں کے تحت پیغمبر اسلام نے کچھ نکاح کیے. انہی مسالے کے دوران پیغمبر اسلام نے ایک لڑکی کے لیے اپنا پیغام بھجوایا کیا, بلکہ پیغمبر اسلام کو تشریف لے گئے اور لڑکی کے والد کو اپنا پیغام دیا. لڑکی کے والد کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا تھی اس سے بڑھ کر اس کی تمنا کیا ہو سکتی کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس آ رہے ہیں اور اس کی غلطی سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اظہار خوشی کرتے ہوئے اپنی لڑکی کے بارے میں بتانے لگا, جس طرح ہر وہ باپ بتاتا آنے والے کو کہ جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رشتہ ضرور ہو جائے. اپنی لڑکی کی خوبیاں بتانے لگا, اپنی لڑکی کی اچھائیاں بتانے لگا کہ جس طرح آج کل بتایا جاتا ہے کہ خانہ داری میں ماہر ہے, کھانا پکا سکتی ہے, سینہ پرونا جانتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, صورت اور سیرت دونوں میں صاف ہے. بہرحال اسی طریقے سے اس نے بھی اپنی لڑکی کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دی. پیغمبر اکرام سنتے رہے, سنتے سنتے اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے رسول میری یہ لڑکی انتہائی صحت مند اور جب سے پیدا ہوئی اب تک کبھی بیمار نہیں پڑی, اب تک کبھی اس کے جسم پر کوئی بیماری نہیں آئی, اب تک کبھی یہ کسی مرض کا شکار نہیں. بس اتنا سن رہا پیغمبر اسلام واپس چلے, کہنے لگے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ بیماری اور مرض بھی اللہ کے ہدیوں اور تحفوں میں سے ایک ہدیہ اور تحفہ جو خدا اسی مومن کو دیتا ہے جس سے وہ انتہائی راضی اور وہ انتہائی خوش. جس کے گھر میں خدا کا یہ ہدیہ نہیں آتا, جس کے گھر میں خدا کا یہ تحفہ نہیں آتا, وہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ اس سے رشتہ قائم کیا جائے, اس سے تعلقات استوار کیے جائیں. یقینی طور پر طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لیے روایت بڑی خوشی کی روایت ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہر مومن کے لیے بھی یہ روایت ایک بہت بہت ہی اہم حقیقت کی جانب اشارہ کر رہی کہ پیغمبر اسلام ایسے گھر میں جہاں پہلے خود رشتہ لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہلے خود نکاح کی خواہش لے کے جا رہے ہیں, لیکن صرف اس بنا کے اوپر رشتہ واپس لے لیا, اس بنا پر نکاح کرنے سے انکار کر دیا کہ اس مقام پر کوئی بیماری نہیں آتی, کوئی مرض نہیں آتا, تو جس گھر کے اندر کبھی نقصان نہ ہوتا, جو گھر والے کسی آزمائش اور امتحان میں نہ پڑتے ہوں, اور جس گھر کے اندر کبھی بیماری اور پریشانی نہ آتی, وہاں پر ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان کی روایت کے اعتبار سے بھی کہ اذا ذهب الصبر ذهب الايمان, جب صبر کا موقع نہیں ملا تو سمجھو کہ ایمان تمہارا چلا گیا. اور سنت معصوم ان واقعات سے بھی اور اس لیے بھی کہ قرآن نے مومن کی علامت یہ بتائی ہے کہ اس کا خدا امتحان لیتا, یعنی جس کے اندر جس کا خدا امتحان نہ لے, جس کا مقصد یہ ہے کہ خدا اس کے ایمان کو تسلیم کرتا ہی نہیں. اور ضمنی طور پر میں ایک بات اور بتا دوں, وقت ختم ہو رہا اور یہاں سے یہ روایت خود ایک تفصیل چاہتی کہ نہ صرف یہ کہ صبر کا تعلق ایمان سے, بلکہ صبر وہ صفت ہے جو دنیاوی ترقی کے لیے بھی ضروری. چنانچہ ایک دوسری روایت جو معصوم سے مروی, اس کے اندر صبر کو ایمان سے متعلق نہیں دکھایا گیا, بلکہ کہا گیا الصبر من الامور بمنزلۃ الراس من الجسد, اذا ذهب الجسد راس ذهب الجسد واذا ذهب الصبر فسد من الامور. یاد رکھو دنیا کے کاموں کے لیے, دنیاوی ترقی کے لیے, یہ معصوم کی روایت کا لفظی ترجمہ ہے بسائل شیعہ, دنیاوی ترقی کے لیے صبر کی وہی اہمیت ہے جو ایک جسم کے لیے سر کی اہمیت. جس طرح سر چلا جاتا ہے جسم خود بخود فنا ہو جاتا ہے, اسی طرح جس کا صبر چلا گیا اس کی دنیا خود بخود بگڑ کے رہ جائے گی, اس کی دنیا خود بخود فاسد ہو کر رہ جائے گی. تو صبر یہ وہ دو یہ وہ خوبی ہے جو دو طرفہ مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے, ایک طرف آخرت کا اجر بڑھاتی ہے, آخرت کی دنیا میں منزلت بڑھاتی ہے, ایمان میں اضافہ کرتی ہے, بلکہ ایمان کو روکتی ہے, ایمان کو ختم ہونے سے بچاتی ہے, اور دوسری طرف دنیا میں یہی صبر ترقی دلاتا ہے, دنیاوی ترقی کا ضامن یہی صبر دو طرفہ فائدہ پہنچتا ہے. اور وہ کس انداز سے, کس طریقے سے, کس کس مقام پر صبر کرنا ہے, اور صبر کی قسمیں کیا ہیں, اور صبر کا حقیقی مطلب کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہماری دو ہفتے کے وقفے کے بعد جب تیسرے ہفتے گفتگو ہوگی اس کے اندر یہ مطلب زیر بحث آئے گا. دو ہفتے کا وقفہ اس لیے کہ آئندہ ہفتے تاریخ اسلام کی گفتگو ہے, اس کے بعد والے ہفتے عقائد دین کی گفتگو ہے, اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کیا جائے گا. اور اس موضوع کی اہمیت کے تقاضا کر رہی کہ اس کو انتہائی توجہ سے سن کر اس صفت کو معاشرے میں پیدا کروانے کی کوشش کی جائے, سبھی جس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ بقرے میں ہوگی. گفتگو ختم ہوئی, آپ جو جانا چاہے جا سکتا ہے, جو سوال کرنا
چاہیے
آپ اسی لیے ہم نے بار بار ایک چیز اور کہ خدا کی جانب سے مصیبت پڑے, خدا اس کو آزمائش میں ڈالے, خدا اسے امتحان میں ڈالے, وہ ہوتی ہے
آزمائش.
صبر کا مطلب بتائیں گے, وہی ہم نے کہا نا کہ اس کا حقیقی مطلب ہم آئندہ تقریر میں بیان کریں گے. حضرت مختصر ہم یہ کہہ دیں کہ صبر کا مطلب سورہ کہف میں ہے, جہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے, وہ کشتی میں سوراخ کر دیا اور بچے کو مار دیا, وہاں پر صبر کی تشریح کہ صبر کا مطلب ہے کرنے والے کے کام پر اعتراض نہ کرو, جو وہ کہہ رہا اس کو خوش رہو, راضی رہو, زبان سے فریاد نکل جائے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, وہ صبر کے خلاف نہیں. مزید تشریح آئیں گے.